الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کر ہم ان کو قرب اور ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے. اس آیت کو تلاوت کر کے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, میں نے سنی. انہوں نے بہت قوت سے فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا, اس میں اتنی تاکیدیں ہیں کہ اس کا مطلب یوں نہیں ہے کہ پہنچا دیں گے, مطلب ضرور بالضرور بالضرور, اتنی تاکیدوں کے ساتھ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے. کیا کرنے پر ہے کہ جاہدو یعنی مجاہدہ, مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف مشقت والی چیز کرنے کو. نفس کے خلاف جب بھی کچھ کیا جائے گا تو ضرور مشقت ہوگی, اس میں صبر شامل ہوتا ہے. جب تک صبر نہیں ہوگا یہ کام ہو نہیں سکے گا. جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ صبر ہی وجہ سے, بیما صبرو آیا ہے, ان کو جنت دی گئی کس وجہ سے؟ فرمایا بیما صبرو, تو صبرو بھی یہی مجاہدے کے, مجاہدے میں صبر کی بھی ضرورت ہوگی. بلکہ حق تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم سمجھتے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, پتہ چلا کہ جاہدو اور صابرین, جو مجاہدہ کریں گے وہ صابری ہوں گے. ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو مجاہدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہی نہیں, اور نہ ان کو دیکھا جو صبر کرنے والے. ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ کیا نام ہے, شریعت اور تصوف. پہلے بنیادی باتیں ہم لوگوں نے سیکھ لیں تھوڑی کہ مقصود کیا ہونا چاہیے دینی کاموں میں, یا کسی دینی مجلس میں, یا کسی دین کے کام کو کرنے میں, یا اپنی اصلاح کرنے میں کرانے میں مقصود کیا ہے. تو مقصود تو بس, مسلمان تو یہی بتائے گا ہمیشہ کہ مقصود بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. یہاں تک تو سب متفق ہیں. اب اس کا طریقہ, تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. مقصود اتنا بڑا ہے کہ جنت میں بس وہی جائیں گے جن سے اللہ میں راضی ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا کہ جنت وہ ان لوگوں سے بھری جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو عبد العباد کی جنت مانگنا ہے, تو معمولی چیز تو ہے نہیں, بہت بڑی چیز ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایک ہی ہے, اس پہ بھی متفق ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا. شریعت کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پر پورا پورا چلنا ہی اس کا طریقہ ہے, شریعت کے حکموں پہ پورا پورا چلنا. اب یہاں تک تو میرے خیال میں آپ جس مسلمان سے پوچھے گا وہ یہی بتائے گا کہ بھائی اللہ کی رضا مقصود ہے ہمارا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ پورے پورے چل. لیکن جو چیز اکثر لوگ نہیں جانتے, دیندار ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے. کچھ احکام ایسے ہیں جو آنکھ سے, کان سے, زبان سے, سننے کا کام کان سے ہوتا ہے, بولنے کا کام زبان سے ہوتا ہے, دیکھنے کا کام آنکھ سے ہوتا ہے, اور ہاتھ پیر ہیں انسان کے, جوارے ہیں. کچھ کام تو ان سے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہا تو ان سب کا کام ہے، بولنا ہے کہیں پہ کچھ تو زبان کا کام ہے. یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں، چونکہ دوسروں کو نظر آتے ہیں، دوسروں کو نظر آتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ اعمال کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے، جو اصل اور بڑا حصہ ہے اعمال کا جس کو ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، وہ ہے اعمال باطنہ. اعمال باطنہ وہ اعمال ہیں جو ایک شخص کر رہا ہے تو دوسرے شخص کو نظر نہیں آتا. اور وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہاتھ پیر سے تو ہوتے نہیں، وہ تو نظر آئیں گے. کس چیز سے ہوتے ہیں؟ سوچنے سے. اللہ میں نے جہاں انسان کو یہ قوت دی ہے کہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قوت دی ہے انسان کو کہ جو چاہے سوچ سکتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجیے، دور دراز جگہوں کے بارے میں آپ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس چیز کو چاہیں سوچ میں لا سکتے ہیں. تو سوچنے کی اتنی بڑی قوت اللہ نے دے دی ہے. جو اعمال سوچنے سے متعلق ہیں ان کو اعمال باطنہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ مثلا شکر کر رہے ہیں. شکر کہتے ہیں اس کو کہ یہ سوچنا کہ نعمت من جانب اللہ ہے، میں اس قابل نہیں تھا. یہ چیزیں سوچیں گے دو تو شکر ادا ہوگا، ورنہ شکر ادا نہیں ہوگا. کیا سوچیں گے؟ کہ نعمت من جانب اللہ ہے، ہوا پنکھے کی آ رہی ہے، سوچے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھنڈک ہے، میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا. جب یہ سوچے گا تو یہ شکر کس چیز سے ہوگا؟ یہ ادا سوچنے سے ہوگا نا. ہاتھ کا اس میں کوئی کام نہیں، پیر کا کوئی کام نہیں، زبان کا کام نہیں، کس چیز کا کام ہے؟ سوچنے کا کام ہے. تو یہ اعمال، ایسے تمام اعمال بہت سے ہیں ایسے، بلکہ زیادہ حصہ ہمارے دین کا انہی طرح کے اعمالوں پہ ہے، یہ اعمال باطنہ کہلاتا ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اعمال باطنہ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں. دیندار سے دیندار لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی وجہ سے بہت گناہوں میں پڑتے ہیں. بلکہ اگر اعمال باطنہ ٹھیک نہیں ہوتے، گتے میں چیز بار بار بتا چکا ہوں، اعمال باطنہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اعمال ظاہرہ چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ بن جائیں گے جہنم کا ذریعہ. اور اس کے ثبوت میں یہ حدیث شریف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شہید لایا جائے گا، اس شہید سے اللہ میں پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے دشمنوں سے جنگ کی اور بہادری سے لڑا، شہید ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اور کما خاص صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ تو بڑا بہادر ہے، تو جہاد میں اس لیے آیا تھا، تو تجھے تو یہ واہ واہ مل گئی، تجھے بہادر کہہ لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ الٹے منہ جہنم. حدیث شریف. پھر اس کے بعد اسی طرح سے ایک عالم لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی اس طرح سے سوال جواب، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. اس کے بعد ایک بڑا سخی لایا جائے گا جس نے بڑا صدقہ خیرات کیا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن یہ تینوں شہادت جیسی اور علم دین جیسی بڑی، اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اور سخاوت، صدقہ، خیرات، اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ مال کا خیرات کرنا. لیکن یہ تینوں عبادتیں اتنی بڑی ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے فرمایا کہ یہ بجائے اس کو جنت میں لے جانے کے دوزخ میں لے کے جائیں گی. کیوں؟ سوچ خراب. سوچ میں کیا تھی؟ ریا تھی، دکھاوا تھا. یعنی وہ کر تو رہا تھا دین کا کام، لیکن سوچ یہ تھی کہ اس سے لوگوں میں شہرت ہو جائے. سوچ خراب ہو جانے سے کیا انجام ہوا؟ شہادت جیسی چیز جس سے بڑا کوئی عمل شاید نہ ہو، وہ بجائے اس کو جنت میں پہنچانے کے دوزخ میں پہنچا دے. تو پتہ یہ چلا، اگر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں کیوں بتائی؟ اس لیے بتائی کہ دیکھو باطنی اعمال پہ توجہ دو. اگر تم نے ریا کا علاج نہیں کرایا تو تمہارے سارے اعمال بیکار جائیں گے. ریا کے ساتھ جو کرو گے وہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. تو ریا کی اصلاح ضروری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ باطنی اعمال بھی دو طرح کے ہیں، جیسے ظاہری اعمال دو طرح کے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن پہ ثواب ملتا ہے، اچھے اعمال ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو گناہ ہیں. جیسے آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، اور آنکھ سے قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے سوچنے میں بہت سے چیزیں ہیں جن کو سوچنا حرام ہے اور گناہ ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سوچنا واجب ہے اور فرض ہے. جیسے شکر ہے، شکر فرض ہے. یعنی جب تم کو نعمت کا احساس ہو یہ سوچو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا. فرض ہے یہ کیونکہ شکر فرض ہے. اسی طرح سے رضا فرض ہے, توکل فرض ہے. توکل کا کتنا حکم آیا قرآن میں. اب پوچھے جا کے لوگوں سے توکل ہے کیا؟ ظاہر توکل ظاہری عمل تو ہے, ایک سوچ ہے, اس کا ایک موقع ہوتا ہے. موقع کب ہوتا ہے؟ جب اسباب اختیار کرتے ہیں. کہ جب اسباب اختیار کیا تو اسباب پر سے نظر کو اب ہٹا لو اور اللہ کی طرف نظر سوچ لیں. یا اللہ سوچ یہ رہا ہے کہ یہ تو اسباب تو اختیار کیے لیکن کام تو اللہ میں حکم سے بنے گا, یہ سوچنا. تو یہ باطنی عمل آسان بھی بہت ہے لیکن سیکھنا پڑتا ہے کسی اللہ والے. اس کے لیے کسی اللہ والے سے ایسا تعلق کرنا پڑتا ہے, کسی کو شیخ بنانا پڑتا ہے, اپنا رہنما بنانا پڑتا ہے. وہ آپ کو تعلیم کرے گا, ورنہ تو آپ پوچھ لیجیے جا کے, شکر ہی کی تعریف نہیں کر پائیں گے, اچھے اچھے دیندار لوگ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہے طریقہ کہ ایک اللہ والے کو پکڑو, اس کو اپنا وہ بناؤ, مقصود کو پیش نظر رکھو کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے, اور اس کا طریقہ شریعت کے حکموں پہ پورے پورے چلنا. یہ دو طرح کے ہیں, کبھی باطنی کبھی ظاہری, جس وقت جو حکم ہو اللہ میں آگا. بہت سے احکام ہیں جس میں ظاہری باطنی دونوں بہت ملے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے نماز. نماز میں نیت کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے کہ باطنی؟ سوچنے کا عمل ہے نا, زبان سے ضروری نہیں ہے. زبان مت بھی ہلاؤ تو نیت ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ نیت ایک باطنی عمل ہے, وہ تو نماز کے شروع میں ہو گئی. اور پوری نماز میں مطلوب ہے خشوع. خشوع کو واجب کہا گیا ہے. خشوع کیا ہے؟ خشوع سوچنے سے متعلق ہے کہ دیکھو نماز کے بارے میں تو سوچو اور اللہ کے بارے میں سوچو, یا نماز میں جو پڑھ رہے ہو اس کے بارے میں سوچو, لیکن اس کے علاوہ نہ سوچو, بیکار چیزیں نہ سوچو. تو سوچنے کا عمل ہوا نا. آپ دیکھ لیجیے, پوچھیے خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں اپنی سوچنے کی حرکت کو کنٹرول میں رکھنا, تو ادھر ادھر نہ جانے پائے. تو یہ ہے تھا, یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اب جو ایک بنیادی چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے یہ جو آج جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, وہ ہے مجاہدہ. ایک تو ہوتا ہے مجاہد, وہ تو مجاہدہ کرنے والا, جہاد کرنے والا. اور مجاہد کی مؤنث بنے گی مجاہدہ زیر سے, اور یہ مجاہدہ ہے. لیکن اگر آپ نے اسے مجاہدہ کی بجائے مجاہدہ کہا تو وہ تو ایک عورت بن جائے گی. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ تعالی تک پہنچتا ہے وہ مجاہدات کے ذریعے. اس قدر پکا, ضرور بالضرور بالضرور ہم ان کو پہنچا دیں گے. لنہدینہم کے معنی یہ ہے, وہ ایک حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. یہ حدیث شریف جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اور حسن اور صحیح, صحیح سب سے اعلیٰ درجہ ہے حدیث کے سند کا, سب سے اعلیٰ درجہ صحیح. اور اس حد فرماتے ہیں وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں, یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو جہاد قتال کا ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے, زیادہ وقت تو ہم گزارتے ہیں اپنے نفس سے جہاد میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا تو ہمیں کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے, نفس کے خلاف کرے. نفس کے خلاف کرنے کو ہی مجاہدہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں مجاہدے کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق اور عادت ہے, کہ حق تعالیٰ کی رضا اور ان کے جب ان کا حکم آ جائے اللہ تعالیٰ کا, تو نفس کی جانی اور مالی اور جاہی خواہشات اور مرغوبات کو مغلوب کر دے. اس میں نفس کو مجاہدہ ہوتا ہے, یعنی نفس پسند نہیں کرتا. مثلا دیکھیں جہاں مجاہدہ مطلوب ہے, مجاہدے سے مراد جسمانی مشقت نہیں ہے بلکہ نفس کے خلاف مشقت ہے. اس کو سمجھیں, مثلا کوئی نامحرم سامنے آ گیا, نامحرم کو دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے, بڑا گناہ ہے. قرآن میں منع کیا گیا ہے, صراحتن منع کیا گیا ہے, امر قطعی سے منع کیا گیا ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے ان کو مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نامحرم پہ نہ پڑھنے دیں، اور عورتوں کو بھی کہہ دیتی کہ وہ بھی اپنی نگاہ نامحرم پہ نہ پڑھنے دیں. جہاں اس کا حکم ہے مردوں کو، وہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے. اور چونکہ یہ قرآن کا بالکل صریح حکم ہے تو یہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح سے عورت کا بے پردہ ہو جانا کہ وہ دوسروں کے سامنے آ گئی اور نامحرم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی، جتنے گناہ جو ہیں وہ فحاشی کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان سے تو بہت بچنا چاہیے. تو میں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی نامحرم سامنے آ جائے تو اپنی نگاہ نیچی کر، نفس نہیں چاہے گا، نفس تو دیکھنا چاہتا ہے. تو کس، یہ جو آنکھ کو بند کرنا یا نیچی کرنا ہوا، یہ کس چیز کے خلاف ہوا؟ نفس کے خلاف ہوا. جسمانی مشقت تو بالکل نہیں ہے، بلکہ جب آنکھیں بند کی تو آپ کو سکون ملا، آرام ملا، جسمانی آرام مل گیا نا. تو اسے سمجھ لیجئے کہ جہاں مجاہدہ مطلوب ہے، جہاں مجاہدہ اس سے مراد نفس کے خلاف. اب فرماتے ہیں مجاہدہ جو ہے، جو انسان کو منافع حاصل ہوتے ہیں نفس کو، وہ دو قسم کے ہیں. فرما رہے ہیں حضرت مسیح اللہ، مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ، تو بہت بڑے عالم تھے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے. فرمایا منافع دو قسم کے ہیں، ایک تو حقوق ہیں جس سے بدن میں قوت اور حیات باقی رہے، یہ حقوق ہیں. لیکن جب نیند جسم چاہتا ہے اس کو سونے دو، کچھ تو ہے، جب بھوک لگے اس کو کھلاؤ، یہ تو جسم کے حقوق ہیں، نفس کے حقوق ہیں. اور دوسرے حظوظ کہلاتے ہیں، یعنی وہ مزے کی چیز جس میں مزہ آئے، وہ الگ ہے. تو مجاہدہ جب ہوگا تو کس چیز کی تقلیل کی جائے گی یا ترک کیا جائے گا؟ حظوظ کی، مزے والی چیزوں کی. کیونکہ حقوق کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان لنفسک علیک حقا، تم پہ تمہارے نفس کا حق ہے، آپ نفس کا حق مار نہیں سکتے. لا تفریط فی النوم، دیکھو نیند میں کمی نہ کرو. ان علیک لنفسک، تمہارے تو نفس کا حق ہے، اس پہ سونے دو. نفس کا کوئی بھی حق مارے گا تو یہ اس مجاہدے میں نہیں جس کے بارے میں آیا ہے کہ ہم اس کو پہنچا دیں گے. لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ نفس کے خلاف ہوگا. جیسے نامحرم آ جائے تو نگاہ کو نیچی کر لینا. بولنے کا تقاضا ہو رہا ہے، غیبت کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے، اس وقت نفس کے خلاف کر کے زبان کو روک لینا، چپ ہو جانا. فرمایا کہ اعمال صالحہ میں ہمیشہ مشقت رہے گی، گناہ سے بچنے میں ایک درجے کی مشقت ہمیشہ رہے گی. اور یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص مجاہدات کا عادی ہو. مجاہدات کا عادی نہیں ہوگا تو جگہ جگہ گڑبڑ کر دے گا. یعنی جب وہ یہ سوچے گا کہ اس وقت اللہ میاں کا یہ حکم ہے اور میری طبیعت نہیں کر رہی، کس طرح سے کر لوں، کیونکہ اسی سے اللہ میں اسی سے خوش ہوتے ہیں، تو پھر یہ مجاہدہ کرے گا. وضو کا دل نہیں چاہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ٹھنڈا سردی کی وجہ سے. تو یہ صبر کرنا پڑے گا. مجاہدہ صبر کے بغیر نہیں ہوتا، مجاہدہ کے ساتھ ساتھ صبر ہوتا ہے. یعنی دل کو کڑا کر کے وہ کام کر لینا جو نفس نہیں چاہتا، یہ صبر ہے. تو صبر اور مجاہدہ بہت قریب قریب. جب مجاہدہ ہوگا تو نفس کے خلاف ہوگا، اور صبر جب ہوگا تو بھی نفس کے خلاف ہوگا. فرمایا کہ اعمال صالحہ میں عمر بھر نفس کسی نہ کسی درجے میں مخالفت کرے گا. اس لیے مخالفت نفس کی ہمیں عمر بھر ضرورت ہے، ہمیں نفس کی مخالفت کرے. نفس ہمارے لیے مخالفت کرتا ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ان پہ چلنے نہیں دیتا. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے مبتدی، جس نے جو اس راستے پہ آیا ہے، یعنی اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اور مقصود کو سمجھ لیا اس نے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اس کا طریقہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ پورے پورے چلنا، اور یہ سمجھ کر اس نے کسی شیخ سے تعلق کیا، کیونکہ اکیلے تو راستہ طے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بھول جائیے. اکیلے تو کوئی آپ کوئی چیز نہیں, فزکس نہیں سیکھ سکتے, میتھمیٹکس نہیں سیکھ سکتے, کوئی بھی فن نہیں سیکھ سکتے, تو یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اس میں بھی ایک استاد کی ضرورت ہے, اور ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے, ایک رہنما ہوتا ہے, سو لوگ اس سے پوچھتے جاتے ہیں, وہ بتاتا جاتا ہے. اسی طرح سے اسلام یوں ہی سیکھا جاتا ہے. تو ایک مبتدی ہوتا ہے, اس نے ابھی شروع کیا ہے اور احکام کو سمجھ رہا ہے, اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک منتہی ہوتا ہے کہ وہ تمام مجاہدات سے گزر جاتا ہے اور مجاہدات کو سمجھ لیتا ہے اچھی طرح سے, اور بیچ میں ہوتے ہیں وہ جو بیچ میں ہیں لوگ. اس کی ایک مثال ہے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اپنے ایک واعظ میں, کہ ایک شخص کو شوق ہوا کہ آخر یہ مبتدی اور منتہی اور اس طرح کے لوگ ہوتے کیسے. اس نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت یہ مبتدی منتہی ہے کیا, یہ کیا چیز ہے اس طرح کا کچھ. کہ اچھا, فنا ویرانے میں ایک مسجد ہے, وہاں چلے جاؤ, وہاں تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کو جا کے ایک جھاپڑ لگاؤ. تو چنانچہ شیخ کا حکم تھا, شیخ کا حکم ایسا نہیں ہوتا کہ ٹالا جا سکے, یہ اب ہو گیا ہے کہ شیخ کے حکم کی بھی پرواہ نہیں ہے, مطلب شیخ جو کہے فوراً کرتے ہیں, اسی سے کام بنتا ہے. میں اس قصے پہ آتا ہوں, لیکن پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے حضرت, میرے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ, وہ ایک مطلب بیان کرنے تشریف لائے, تو کہنے کہ دیکھیے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس سے مجھے فائدہ پہنچا, اور میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ مجھے جس چیز سے فائدہ پہنچا وہ آپ کو بتا دوں, کہ میں عالم نہیں, کچھ نہیں میرے پاس. اور فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ میرے شیخ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خاص خلفاء میں سے, کہ میرے شیخ تھے مفتی, ان سے تعلق ہوئے آج کا دن 50 سال ہو چکے, 50 سال یا کچھ ایسی مدت بتائی, حالانکہ ان کے انتقال کو بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا. اس 50 سال میں ان کے انتقال کے بعد کا عرصہ بھی شامل ہے. فرمایا اس 50 سال میں یا جو بھی تھی 40 سال مدت, اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کوئی بات سنی ہو یا انہوں نے خط میں لکھا ہو اور اس کے خلاف کبھی کیا ہو, کہ اس سے فائدہ پہنچا. تو وہ جو ہے, چونکہ شیخ نے کہہ دیا کہ جاؤ, وہ تین آدمی بیٹھے ہیں, ان کو جا کے جھاپڑ لگاؤ, تو وہ چلا جا کے مسجد ڈھونڈی, پہنچا تو وہاں دیکھا واقعی تین آدمی بیٹھے ہوئے. تو پہلا آدمی تھا, اس کو جا کے ایک جھاپڑ لگایا, اس نے بھی پلٹ کے اس کو اتنی قوت سے ایک جھاپڑ لگایا, اور پھر وہ اللہ 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 ذکر اللہ میں مشغول تھا, وہ ہو گیا, اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. پھر دوسرے جو درمیان میں تھا اس کے پاس گیا, اس کو بھی ایک جھاپڑ لگایا, تو اس پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوا, وہ اپنا اللہ 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 کرتا رہا, اس کو جھاپڑ لگانے سے بھی کچھ فرق ہی نہیں پڑا, اس نے کچھ ریئیکشن ہی نہیں ہوا. اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا, اس کو بھی ایک جھاپڑ لگا دیا, تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا, کہہ رہے بھائی تمہارے ہاتھ کو تکلیف ہو گئی. پھر یہ آیا واپس تو شیخ نے کہا وہ پہلا والا مبتدی تھا, شریعت کے خلاف نہیں کرتا تھا, جتنی قوت سے اس نے مارا اتنی قوت سے اس نے واپس مارا. اب بتائیے ہم آپ, اگر ہم یوں ہوں بیٹھے ہوں کہیں, کوئی آگے ایک جھاپڑ لگائے, تو کیا بس یہاں تک رہیں گے کہ اس کو اتنی قوت سے ایک جھاپڑ لگا دیں؟ ہم تو پتا نہیں کیا کر دیں گے. کیا پتا چلا اس سے؟ ہم مبتدی بھی نہیں ہیں. مبتدی وہ ہے جو شریعت کے خلاف نہ کرے. دیکھیے ذرا, اس حالت میں بھی اس نے اپنا وظیفہ جاری رکھنے سے پہلے بدلہ تو لیا, شریعت کے مطابق بدلہ لیا, اور اس کے بعد پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گیا. یہ کہاں, یہ صلاحیت ہے ہم میں؟ بالکل نہیں ہے. تو اپنے کو مبتدی نہ سمجھنا کوئی, ہم ابھی مبتدی بنیں گے اگر واقعی مبتدی کے, تو یہ ضروری ہے. اور متوسط جو تھا بیچ میں, وہ ایک حال میں آ جاتا ہے جس میں اس کو احساسات ہی مٹ جاتے ہیں. اور وہ جو ہے منتہی جو ہوتا ہے, وہ تمام منزلیں پار کر چکا ہوتا ہے, اس کو مخلوق پر شفقت ہوتی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ مبتدی کے لیے تو یہ غلط ہے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانا چاہے, اور مجاہدہ ہی نہ کرے اور اس انتظار میں رہے کہ سارا کام بدون مشقت کے ہو جائے گا، یہ غلطی ہے. اور منتہی کی بھی ایک غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہدہ سے مستغنی سمجھ دیتا ہے. ہم نے تو اتنے مجاہدات کر لیے، بڑے بڑے مجاہدات کر لیے، اب مجھے ضرورت نہیں مجاہدات کی، یعنی نفس کے خلاف کرنے کی جان بوجھ کے، تاکہ نفس مشقت کا عادی رہے. ہم اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ لاڈ پیار کا عادی بناتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ دوست اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک دن ایک وقت کا کھانا، کہتے ہیں روٹی کو بس نمک والے پانی میں ڈال کر کھاؤ، مجاہدہ کراتے تھے تاکہ عادتیں ٹھیک رہیں. ہم لوگ تو، ہمارا تو حال ہی خراب ہے، ہم تو مجاہدے کو جانتے ہی نہیں. تو منتہی سمجھتا ہے کہ اب تو ہو گیا میرا کام، لیکن پھر جو بشری تقاضے ہیں وہ پھر عود کراتے ہیں. مثلا شروع میں تو نامحرم کو دیکھنے کے تقاضے ختم ہو گئے شیخ نے تربیت کی، لیکن پھر عود کراتے ہیں. تو اس میں پھر منتہی چونکہ اب مجاہدہ کرتا نہیں ہے، اب سمجھتا ہے ہم نے تو سارے مجاہدات کر لیے، اس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. یا کسی وقت اس کا نفس جو ہے طاعت میں کسل کرے، وقت کے اوپر نماز کے لیے نہ اٹھ پائے، تو اس کو پھر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن دونوں کے مجاہدات میں فرق ہوتا ہے. مبتدی اور منتہی کے مجاہدے میں بڑا فرق ہے. جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی سواری شروع کی گئی ہے، تو ایسے گھوڑے کے سوار کو تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، یہ کسی وقت بھی ادھر سے ادھر بھاگ جائے گا. اس کو مشقت بھی زیادہ ہوگی اس گھوڑے کو قابو میں رکھنے کے لیے، کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے، اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے، گھوڑے کی چابو خوب پڑ چکے ہیں اس کو، تو وہ کنٹرول میں آ چکا ہے. اس کو اتنی مشقت کو تو سامنا نہیں اس گھوڑے کو قابو میں کرنے میں، لیکن ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ جو ایسا گھوڑا ہے جو سدھا ہوا ہو اور ٹریننگ اس کی ہو گئی ہو، وہ بھی بمقتضائے حیوانیت کبھی کبھی شوخی کرنے لگے، مگر سوار کی ذرا سی دھمکی اس کے دفع کرنے کو کافی ہے. لیکن اگر سوار بالکل غافل ہی رہا تو اسے اٹھا کے پٹک دے گا، گرے گا. بس نفس کی جو وہ ہے نگہداشت اور مجاہدہ، یہ آخر تک ضرورت ہوتی ہے. جو اس میں غفلت میں پڑا وہ مارا جاتا ہے. تو مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے، ایک تو اس کے حقوق نہیں مارنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تفریط فی النوم، دیکھو نیند میں کمی نہ کرو، یہ ہمارے حضرت بار بار ہمیں کہتے تھے، میں لا تفریط فی النوم، نیند میں کمی نہ کرو، تو اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ حقوق النفس ہے، تو نفس کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. اور پریشان نہ کرو اس کو، ورنہ نفس بالکل ہی بیکار ہو جائے گا. بس مجاہدے میں بھی افراط مذموم ہے، لہذا اعتدال کی رعایت لازم ہے کہ بھائی اعتدال کے ساتھ مجاہدہ ہونا چاہیے. جب مجاہدہ کرو نفس کے خلاف کرو تاکہ وہ قابو میں رہے، لیکن ایک حد کے اندر، اتنا نہیں کہ اس کی نیند ہی خراب کر دو، کھانا پینا بند کر دو، میں اتنا دم نہیں اس کو روزے رکھانے شروع کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے. بس مجاہدے میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کریں. اعتدال ہے کیا یہ اپنے شیخ سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ تمہارے لیے کیا ہے. اگر اپنی مرضی تم نے چلائی تو اعتدال سے باہر ہی نکلو گے، کیونکہ نفس سے چکر میں آ جاؤ گے. اب فرماتے ہیں کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، ایک مجاہدہ جسمانی ہے کہ نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے، مثلا نوافل کی کثرت سے نماز کا عادی کر دینا، روزے کی کثرت سے کھانے کی لالچ وغیرہ کو کم کرنا، اور ایک مجاہدہ بمانہ مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کر. یہی اصل مجاہدہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے تو اس تقاضے کی مخالفت کرے اور گناہ سے بچ جائے. یہ جو مجاہدہ ہے یہی واجب ہے. اور پہلا مجاہدہ جو ہے کہ مثلا نفل روزے رکھو, یہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ نفس جو ہے مشقت کا عادی ہو جائے تاکہ جب گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو بچ سکے, ورنہ نہیں بچ سکے گا. اگر بس مزے مزے کی چیزوں کا عادی ہے تو وہ گناہ سے بھی نہیں بچ پائے. جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی. اور لیکن بزرگوں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ اتنا قابو ہر انسان کو آسانی سے نہیں ہو سکتا کہ جب گناہ کا تقاضا ہو تو اس کا الٹا کرے, تو اس کے لیے یہ جو مجاہدہ جسمانیہ ہے اس کو بھی تجویز کرتے ہیں. اور اس میں چار ارکان ہیں اس کے جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں. نمبر ایک, کھانا کم کرو, قلت طعام, اور قلت کلام, بولنا کم کرو, اور سونا کم کرو, اور قلت اختلاط یعنی لوگوں سے ملنا جلنا کم کرو. یہ چار مجاہدے تو بہت پرانے چلے آ رہے ہیں, لیکن اب حکیم الامت مولانا شوری تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جو لوگ ہیں یہ بڑے کمزور ہیں. واقعی کمزور بھی ہیں اور مصیبت زدہ بھی ہیں زیادہ تر اپنی پریشانیوں کی وجہ سے. یا باہر دیکھیں نا کتنی چیزیں ہو گئیں, پہلے آدمی انسان آزاد تھا, اب انکم ٹیکس الگ, فلاں ٹیکس الگ, اس کی پابندی الگ, اس کی پابندی الگ, ملاوٹ والی چیزیں الگ, بیماریاں نئی نئی الگ, تو اب تو انسان بالکل کمزور ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ جو دو مجاہدے ہیں, ایک ہے کھانا کم کرو اور ایک نیند کم کرو, یہ اب متروک ہے, اب اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلے زمانے کے ان لوگوں کے لیے تھا جو صحیح یعنی صحت ان کی صحیح تھی, جسم صحیح تھا, مشقت برداشت کر سکتے تھے, ان کو ضرورت تھی. جو شخص ان مجاہدات کا عادی ہو جائے گا, اب ہمارے پاس صرف دو مجاہدات رہ گئے ہیں, ایک قلت کلام اور قلت اختلاط, مارا نام کہ لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دے اور بولنا کم کرے, یہ تو بہت ضروری مجاہدہ ہے. اس میں اگر کمی کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور اس کے لیے مشق یوں کرنی پڑتی ہے کہ جب گناہ کے تقاضے سے بچنا ہے تو نفس کو عادی بنانا پڑتا ہے ان بعض ان چیزوں کا بھی جو کہ گناہ نہیں ہے, نہیں ان کی مخالفت کرے. اس کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مثلا کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے, اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش کو پوری کر دی جائے, نفس کی جائز خواہش کو, تاکہ نفس پریشان نہ ہو جائے اور نفس کو خوش رکھا جائے اور پھر اسے کام بھی لیا جائے. کہ جب مباحات میں تم نفس کی مخالفت کے عادی ہو جاؤ گے, جو چیزیں جائز ہیں ان میں بھی اگر تم نے مخالفت کی, اس میں مخالفت کرتے ہیں تقلیل سے, کم کر دیتے ہیں جو چیزیں محض لذت کی ہیں, تو معاصی کے پھر تقاضے اٹھیں گے تو ان پر مخالفت آسانی سے ہو جائے گی. اور جو شخص مباحات میں یعنی جائز چیزوں میں نفس کو آزاد کر دیتا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بعض اوقات تقاضائے معصیت کے وقت نفس کو دبا نہیں سکتا چونکہ اس نے لذت کا عادی بنا دیا نفس. خلاصہ یہ ہے کہ ریاضت و مجاہدے کے دو رکن ہیں, اول مجاہدہ اجمالی یا جسمانی اور دوسرا مجاہدہ تفصیلی یا نفسانی. مجاہدہ اجمالی کے چار اصول ہیں, قلت کلام, قلت طعام, قلت منام اور قلت اختلاط مال نام, لیکن یہ دو اب کوئی نہ کرے, حکیم الامت نے منع کیا ہوا ہے. کم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آج کل تو ویسے ہی لوگ ڈائٹنگ کر کے کم کھاتے ہیں. جو کم کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اپنی صحت کے لحاظ سے, دیکھو صحت کے لحاظ سے جو ضروری ہے کھاؤ, اور کم سونے کی تو ہرگز کرو ہی نہیں آج کل تو. قلت کلام کے بارے میں چونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے, فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, یعنی وہ کچھ بات بولتا نہیں ہے مگر اس کے نزدیک ایک نگہبان تیار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اسی طرح سے اور احادیث شریف بھی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے باتیں کرنے کو منع فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ذکر اللہ کے سوا تم بہت کلام نہ کیا کرو, کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، یعنی ان میں خشوع نہ رہے گا. اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے، جس دل میں قساوت ہو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. اور قساوت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ بولنے سے. زیادہ بولنے سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، قساوت تو پیدا ہوتی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ روب ختم ہو جاتا ہے اس شخص کا، اس شخص سے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. یہ دو بہت، آپ آفیسز وغیرہ میں بعض لوگ بہت بولتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ان کا روب ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے لایانی کلام ہے کیا، کون سا کلام ہے جس کو، اس کو لوگ نہیں سمجھتے. دیکھیے اس کو سمجھتے، ایک ہوتی ہے بات کہ آپ کے دل میں ایک تقاضا ہوا بولنے کا اور آپ پٹ سے بول دیے، یہ لایا نہیں، یہی سب سے زیادہ مضر ہوتا ہے. کھانا سامنے آیا، آپ کے دل میں آیا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور آپ وہ بول دیے، یا آپ کے دل میں آئی ایک چیز اور بول دیے، یہ لایانی بھی ہوگا، مہلک بھی ہوگا، مصیبت بھی پیدا کرے گا، آپ کا روب بھی ختم کرے گا اور آپ کے دل میں قساوت بھی پیدا کرے گا. کیا ہے اس میں گر؟ گر یہ ہے کہ پہلے سوچو کہ میں یہ بات جو میرے دماغ میں آئی ہے تو بہت اعلیٰ، چونکہ میرا دماغ بہت زبردست ہے تو باتیں تو بڑی اچھی اچھی سوچتا ہے، تو یہ جو دماغ میں آئیڈیا آیا ہے اس کے بارے میں سوچو کہ اگر میں اس کو نہ بولوں تو کوئی حرج ہے؟ یہ سوچیں، دیکھیں نہ بولوں تو کیا کوئی حرج ہے؟ یاد رکھیے، فائدہ وغیرہ مت سوچیے، بولنے سے تو کسی نہ کسی کا کچھ کا تو کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا. یہ بولیے کہ اگر نہ بولوں تو کیا کوئی حرج ہوگا؟ نہیں، چپ. آپ پھر دیکھیے مزے اس کے کہ کس قدر مصیبتوں سے آپ بچ جائیں گے، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی. لایانی کلام تو منع ہے، ترک لایانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ کے سوا تم بہت کلام نہ کیا کرو، کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، ان میں خشوع نہ رہے گا. اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جس دل میں قساوت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. لیکن تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے بودھ ہو گیا لایانی کلام کی وجہ سے، کیونکہ حقیقت تو اس کی آخرت میں پتہ چلے گی اور آثار گو یہاں بھی پتہ چل جائیں گے، مگر اس کی طرف تمہارا تم توجہ ہی نہیں دو تو تمہیں ادراک نہیں ہوگا. جب لایانی کلام ہوگا دل میں ظلمت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی. اور جو شخص اس طریق میں آیا ہے وہ صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب، قرب نصیب. تو قرآن میں حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرو، قرآن کا حکم ہے. اور مسلمان تو چاہے گا ہی اپنے رب کے قریب ہونا، کون نہیں چاہے گا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے لایانی کلام سے بچو، اور لایانی کلام سے نہیں بچیں گے تو غیبت میں مبتلا ہوں گے اور بیسوں گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ دیندار لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ جہاں دینداری آئی وہ سمجھتے ہیں کہ بولنا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہو گئی، چنانچہ ضرورت ہو یا نہ ہو بغراتی چھانٹتے ہیں، اپنی معلومات جتلاتے ہیں یا اپنا دینی کا علم دوسروں کو بلا ضرورت بتاتے ہوتے ہیں. دیکھنا چاہیے، میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت سے پوچھا تھا، کہتے ہیں میرے بعض رشتے دار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں اور وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو جب میری ملاقات ہو ان سے یا جب ایسا ہو تو کیا میں ان کو بتاؤں کہ یہ گناہ ہے اور ان کو نہ کریں وہ تاکہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف اس کو بتاؤ جو تمہاری بات کو قبول کرے، تم کو امید ہو کہ یہ بات قبول کر لے گا. کسی کو بتانے کی، کوئی دین کی بات، کئی شرطیں ہوتی ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک مرتبہ ایک عالم صاحب کسی کو ٹوک رہے تھے یا بتا رہے تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سہدری سے دیکھ لیا، ان کو بلوایا، آئیے. وہاں تو ہر ایک کی تربیت ہوتی تھی. فرمایا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے حضرت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا تھا، کیونکہ عالم تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا حضرت حکیم الامت، جب نماز کے جیسی چیز کی شرطیں ہیں کہ وضو ہو، قبلہ رو ہو وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی شرط نہیں ہوگی؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے افضل سمجھے، یہ پہلی شرط ہے. یہی مفقود ہے تو چپ کیوں نہیں رہتے پھر کیوں بولتے پھرتے ہو؟ سمجھے آپ؟ سب سے پہلی شرط تو یہی ہے، تو پہلے تولو اپنے کو. اگر وہ اپنے کو کم سمجھتے ہوتے تو یہ نصیحت کا جذبہ ہی نہ اٹھتا اتنی زوروں کا. یہ نصیحت کا جذبہ تو صرف نفس ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط ایک اور بزرگ سے مجھے پتا چلی کہ جس چیز کے بارے میں کسی کو بتانا ہو اس کا پورا علم ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرفات میں میں ساتھ تھا، حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب میرے بزرگ اور دوست وہ بھی ساتھ تھے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ مغرب کی ابھی ہم عرفات میں ہی تھے، ہم نکل نہیں سکے تھے عرفات سے، مغرب ہو چکی تھی، کافی لوگ جا بھی چکے تھے، تو ہم لوگ ادھر تھوڑا ٹہل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی ملیشین اور انڈونیشین ٹائپ کا نماز پڑھ رہا. تو میں تو خیر چونکہ یہ حضرت ساتھ تھے، بزرگ تھے، میں کہا حضرت یہ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تو یہاں نماز تو ہے نہیں، یعنی مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی. تو میں نے کہا حضرت سے آپ حضرت اس کو آپ بتائیں، کہ وہ زبانیں بہت جانتے تھے، اس کو آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے. کہنے لگے کہ یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کس مذہب کا آدمی ہے، اور یہ بھی پتا نہیں ہے مجھے کہ کس مذہب میں کیا حکم ہے. جو چونکہ پورا جو ممکن ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ حکم ہو، لیکن کسی اور کے یہاں کچھ اور حکم ہو، کچھ اور حکم ہو، مجھے پتا نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو بتاؤں؟ دیکھا آپ نے، یہ اللہ والے عجیب ہوتے تھے. تو پہلی شرط تو کسی کو بتانے کی یہ ہے کہ اس کو اپنے سے انت اللہ افضل سمجھے، اور امید ہو کہ وہ قبول کرے گا، اور اس بارے میں پورا علم ہو. فرمایا کہ جو کلام انسان کرتا ہے اس کی تین قسمیں، ایک تو وہ جو مفید ہوتا ہے، اس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک وہ جو مضر ہوتا ہے، جس میں دین یا دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور تیسرے وہ ہے جو نہ مفید ہے نہ مضر ہے، جس میں نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان. اس تیسری قسم کو ہی فرما رہے ہیں مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس تیسری قسم کو ہی حدیث میں لا یعنی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان. لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت مضر میں داخل ہے، کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اسی وقت میں اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کا اس کا آدھا پلہ بھر جاتا، اور کوئی اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا اور آخرت میں نجات ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اسلام درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. لایانی کلام کا بھی حساب ہوگا، اور جس چیز کا حساب اور مواخذہ ہو اس سے انسان کی خلاصی یقینی نہیں، کیا پتہ پکڑ. فرمایا یہ تقلیل کلام جو ہے، یعنی کلام کو قابو میں کرو، لایانی کلام نہ ہو، یہ تقلیل طعام اور تقلیل منام دونوں مجاہدوں سے زیادہ مشکل ہے. وہ تو اب متروک ہی ہو گئے، لیکن ان دونوں سے مشکل ہے، کیونکہ کھانے میں بھی تو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، منہ تو چلانا پڑتا ہے، لقمہ تو لینا پڑتا ہے، اور زیادہ کھائے گا تو بدہضمی ہو جائے گی. اس طرح سے سونے میں جو ہے وہ نیند بھر کر سو لیا تو خود ہی جی گھبراتا ہے سونے سے. لیکن یہ جو بولنے کا مرض ہے، یہ تو آدمی بولنا بند کرتا ہی نہیں ہے، بس سوتے وقت ہی اس کی زبان بند ہوتی، اور زبان کی ایک عجیب خاصیت ہے یہ تھکتی نہیں ہے. کبھی تھکی آپ کی زبان؟ آپ دن بھر بھی بولیے تو نہیں. میں ایک زمانے میں لیکچرر تھا تو دو گھنٹے لگاتار لیکچر دیتا تھا، روانی سے زبان نہیں تھکتی تھی. اس لیے تقلیل کلام جو ہے سب سے زیادہ دشوار ہے، اور سب سے زیادہ گناہ اس میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتا ہے. اور یہ گناہ جو ہے اس کے اس میں غیبت جو ہے، یہ تو اتنا اشد گناہ ہے، اتنا خراب گناہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے زبان. لیکن بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ جب مشق ہو جائے، اگر سن لیا کہ لایانی کلام بری چیز ہے، تو اب ہفتے بھر مشق کر کے پھر دیکھیں کہاں پہنچے، تب تو فائدہ ہے. دیکھیں گرو آپ کو بتا دیا ہے، جب بولنے کا ارادہ ہو، جب ایک تقاضا پیدا ہو، اگر آپ نے بول دیا تو وہ یقیناً لایانی. اگر سوچ لیا کہ میں اس کو اگر نہ بولوں تو کوئی حرج تو نہیں، اب اگر جواب ہے نہیں تو بس چپ رہیے. ہاں یہ ہے کہ مسکراتے رہیے تاکہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں.
پریشان، اب بھی بچے پریشان ہو گئے کہ بھائی تو ایسا منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بولتے ہی نہیں. نہیں، مسکرائیے، مسکرائیے. دوسروں کی دلجوئی کے لیے کچھ بات کہنا یہ لایعنی نہیں ہے، چونکہ آپ نے پہلے ارادہ کیا کہ میں ایک بات اس کو بولوں، ایک لطیفہ اس کو سناؤں، کچھ اور کروں تاکہ اس کا دل خوش ہو، تو یہ تو آپ نے سوچ لیا، تو اب یہ لایعنی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اجر ملے گا. اللہ کسی کی دلجوئی کے لیے کچھ کہنے سے تو اجر ملتا ہے، اور بالخصوص بیوی بچوں کی دلجوئی کے لیے بہت زیادہ اجر ملتا ہے. لیکن اور جگہوں پر پہلے سوچیں، اور جہاں تک آفس وغیرہ دفتر وغیرہ میں ہے اس میں تو بھائی مزاح اور مذاق سے آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو چپ ہی رہیں. سب سے بہترین یہ ہے، جو آدمی چپ رہتا ہے اس سے لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں، اس کا روب ہو جاتا ہے پیدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.